أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله وهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ربنا یہ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ہمارے اکابرین حق کے تسلیم شدہ ہے کہ یہ فتنہ اور فتنہ دجال کے مان کا یعنی اس کے اندر ایسی آزمائشیں آئیں ایسے حالات آئیں کہ انسان مان کو کھو بیٹھے مان سے ہاتھ کھو بیٹھے اور یہ فتنے کس شکل میں آئیں گے یہ دجل و فریب تو یہ فتنے آئیں گے یہ دھوکے کی شکل میں آئیں گے دجل کی شکل میں آئیں گے تو دجل کی شکل میں فتنے آنا اور اس سے انسان کے ایمان کا ضائع ہو جانا یہ کیسے ہوگا کیونکہ دھوکہ تو بہت ساری شکلوں میں دیا جا سکتا ہے انسان کو اس کے کاروبار میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے انسان کو اس کے صحت کے معاملے میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے انسان کو اس کے خاندان کے معاملے میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو دھوکہ تو بہت سارے معاملات میں دیا جا سکتا ہے لیکن دھوکے کا ایمان سے کیا تعلق ہوگا دھوکے کا ایمان سے تعلق اس طرح سے ہوگا کہ دھوکہ ایسے دیا جائے گا کہ جو چیز ایمان ہے اس کو ایمان کے خلاف بنا کر کے پیش کیا جائے گا کہ دیکھو یہ ایمان نہیں ہے اور جو چیز ایمان نہیں ہے اس کو ایمان بنا کر کے پیش کیا جائے گا جو چیز دین ہے اس کو دین کے خلاف بنا کر کے پیش کیا جائے گا اور جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بنا کر کے پیش کیا جائے گا اور جو بھی اس فتنے کا اس دجل کا شکار ہو جائے گا تو وہ اس چیز کو ایمان سمجھنا شروع ہو جائے گا جو کہ ایمان نہیں ہے وہ اس چیز کو دین سمجھنا شروع ہو جائے گا جو کہ دین نہیں ہے اسی طریقے سے انسان کفر کا شکار ہوگا اور جب کفر کا شکار ہو جائے گا تو اس کا ایمان زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کا ایمان لیکن وہ سمجھ نہیں پائے گا اس بات وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہوگا حالانکہ وہ دین کا انکار کر چکا ہوگا ایمان کی کسی اہم چیز کا اہم شعبے کا انکار کر چکا ہوگا وہ کافر ہو چکا ہوگا لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو جائے گا یہ کہ کوئی ایسے دین کو دین بنا کر کے پیش کرے جو کہ چیز دین نہیں ہے یہ کیسے ہوگا اس کی ڈیٹیل کیا ہے امپلیمنٹیشن لیول ڈیٹیل کیا ہے اس کی یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا کہ دین کیا ہے یہ دین اصل میں کیا ہے یہ دین اصل میں وہ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے یہ ہے دین یہ دین وہ نہیں ہے جو کہ 700 سال گزرنے کے بعد کسی نے اس کی تعریف بیان کری ہو کہ وہ دین بن گیا یا 1400 سال گزرنے کے بعد کسی نے دین کی کوئی تعریف بیان کر دی ہو وہ دین بن گیا دین یہ نہیں ہے بلکہ دین قرآن اور سنت کا نام ہے اور یہ قرآن اور سنت ہم تک پہنچا کس کے واسطے سے ہے صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کسی ایسی چیز کو دین میں داخل کر دینا جو کہ دین نہیں تھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب آپ ان واسطوں کا انکار کر دیں
آپ صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیں، اب آپ جو چاہیں کریں اس دین کے ساتھ، جو چیز اس کے اندر شامل کرنا چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں، جو چیز اس کے اندر سے نکال دینا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس دین کے محافظ، اس دین کے چودھری نہیں بلکہ اس دین کے ٹھیکیدار نہیں بلکہ اس دین کے چوکیدار، یہ کون تھے؟ یہ اولین چوکیدار کون تھے، محافظ کون تھے؟ یہ صحابہ کرام تھے۔ تو اس دین کے اندر خرد برد کرنے کے لیے لازمی ہے کہ صحابہ کا انکار کیا جائے۔ جب تک آپ صحابہ کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ دین کے اندر خرد برد کر نہیں سکتے۔ تو جو ہم عظمت صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں پچھلے ہفتے سے اور آج بھی اس کو آگے چلانے کا ارادہ ہے، اس کا ہمارے اوپر، ہمارے لیے اپلیکیشن کیا ہے؟ کیا صرف تاریخ کی چند باتیں پڑھ لینا؟ ہاں بھی، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی تعریف کر لینا، ان کی تعریف کرنا تو ضروری ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اپنے بزرگوں کی تعریف کرنے سے چھوٹوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی مدح بیان کرنے سے، جیسے کوئی نعت پڑھ رہے ہیں آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، صحابہ کی مدح کے اندر بہت ساری نظمیں ماشاءاللہ لوگوں نے لکھی ہیں، ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اس سے ایمان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اپنے بزرگوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایمان کی حفاظت کے اندر اس کی کیا اپلیکیشن ہے؟ وہ یہی اپلیکیشن ہے، فتنہ دجال سے اس کی کیا ریلیونس ہے؟ یہی ریلیونس ہے کہ صحابہ کا انکار کسی بھی شکل میں کسی کے دل کے اندر آ گیا، اب اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو صحابہ کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر ہونا چاہیے ذہن میں معاملہ، ہمارا ذہن بالکل 100% کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی قسم کے دھوکے میں کا شکار نہیں ہو سکے، چاہے وہ دھوکا غیر مسلموں کی طرف سے آئے، چاہے وہ دھوکا کسی بد عقیدہ سو کالڈ مسلمان کی طرف سے آئے، چاہے وہ دھوکا کسی بہت ہی زیادہ دیندار اہل سنت والجماعت میں شامل مسلمان کی طرف سے آئے، کسی بھی طرف سے یہ دھوکا ہے، ہم اس دھوکے سے محفوظ رہ سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تین مختلف کیٹیگریز، ایک صحابہ کے دشمن جو کہ نان مسلم ہیں، اوپن کفار، دوسرے صحابہ کے دشمن جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اوپنلی صحابہ کی حذف کرتے ہیں، صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور تیسرے وہ مسلمان کہ جو کہ اوپنلی صحابہ کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ کچھ ایسے الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں جان بوجھ کر کے یا انجانے میں، کہ جس کی وجہ سے صحابہ کی عظمت ہماری نگاہوں میں کم ہو جائے، ان کی امپورٹنس کم ہو جائے، ان کا مقام کم ہو جائے۔ تو یہ تینوں قسم کے فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو محفوظ کرنا ہے، تینوں قسم کے فتنوں۔ تو یہ جو ہم صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ آبجیکٹو بات ہے، یہ ایز اے سبجیکٹ نہیں لے کر کے کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، جیسے ہم اور ساری بات چیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ نو، دس از ناٹ سبجیکٹو، دس از ایبسولوٹلی آبجیکٹو، آبجیکٹ اورینٹیڈ۔ تو پہلے اپنے ذہن کے نا کلیئر ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں کیوں بول رہا ہوں، یا میں بیٹھا سن رہا ہوں کیوں سن رہا ہوں۔ بات تو کلیئر ہو نا پہلے، یہ کیوں جو ہوتا ہے نا اس کا جواب پہلے دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیسے کا جواب آتا ہے، کیسے کا سوال اس کے بعد آتا ہے، ہاؤ، اور جو ہاؤ کے اندر شروع ہو جائے لیکن اس کو وائے کا ہی جواب نہ بتاؤ تو اس کا ہاؤ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی بے فائدہ ہوتا ہے اس کے۔ تو پہلے وائے کا جواب دینا ہوتا ہے، وائے کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سے۔ تو جب وائے کلیئر ہو گیا تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ پچھلے ہفتے جو ہم نے بات کری تھی وہ کیا تھی، کہ صحابہ کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تاریخ کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ تاریخ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تاریخ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ذمہ، جیسے پچھلی آسمانی کتابوں کی ہی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا تھا تو وہ کتابیں تبدیل ہو گئیں، اسی طریقے سے اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تاریخ کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں لیا. تو کسی ایسی چیز کے اوپر ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جس کی حفاظت کا ہی کوئی ذمہ نہیں لیا گیا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ تو پھر تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے نا ہر چیز کو. اگر اس کے معیار کے اوپر تاریخ اترتی ہوگی پھر ہم تاریخ کو امپورٹنس دیں گے، ورنہ ہم تاریخ کو ریجیکٹ کر دیں. پھر اس کے بعد آپ سے تھوڑا سا آگے آ جائیں تو اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ جھوٹ کے طریقے بھی آپ کے سامنے کھولے تھے کہ صحابہ کے اوپر جھوٹ کس شکل کے اندر لگایا گیا ہے. آج ہم اپنے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہم کی ایک کتاب ہے فقہ کے بنیادی اصول. یہ کتاب دراصل ایک کورس کی ٹرانسکرپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس عاجز کو کہ عاجز اس کورس کے اندر بذات خود شریک بھی ہوا. 2004 کی بات ہے، کیلیفورنیا کی ریاست میں حضرت نے ایک مدرسے کے اندر یہ کورس باقاعدہ خود کنڈکٹ کروایا اور اس کے اندر کافی علماء اور مشائخ وغیرہ شامل تھے اور کچھ ہمارے جیسے بھی جاہل شامل تھے، لیکن الحمدللہ شمولیت کا اعزاز اس عاجز کو حاصل ہوا اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کی خدمت کا بھی بہت موقع ملا. تو یہ بالآخر اس کورس کے جو نوٹس ہیں ان کو ایک کتابی شکل کے اندر مدون کیا گیا اور اس کتاب کا نام رکھا گیا فقہ کے بنیادی اصول. اس میں حضرت نے نا نقطے کی تین باتیں لکھی. پہلی بات لکھی، توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم سب کا بنانے والا ایک موجود ہے. توحید اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فطرت کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پہ رکھا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی رسول آئے یا نہ آئے، چاہے اس کے پاس کوئی بک آئے یا نہ آئے، اور علماء کرام آئیں یا نہ آئیں، اللہ تعالیٰ نے جس نے کہ ہر انسان کو بنایا ہے اس نے ہر انسان کی فطرت کے اندر، یہ خمیر کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے. اللہ نے رکھا فطرت کے اندر اور اللہ ہی نے انسان کو جنت جہنم میں ڈالنا ہے. ہم نے نہ تو فطرت بنائی ہے کسی کی اور نہ ہم نے کسی کو جنت جہنم میں ڈالنا ہے. تو ہم کسی کو ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے جنت جہنم میں جانے کا، کیونکہ ہم نے تو نہ فطرت بنائی، ہمیں نہ پتا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہم تو صرف جو ہم نے پیچھے سے سیکھا ہے اس کو آگے بیان کرتے ہیں. علماء کا کرام صرف یہی ہے، دین بتانا، دین بنانا نہیں. تو فرمایا کہ توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت جس کے اوپر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے. صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے ما من مولود یولد الا علی فطرت الاسلام، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ جو کافر ہیں کسی موج کے اندر، طوفان کے اندر پھنس جاتے ہیں نا، تو اگرچہ کہ یہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اس موقع کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں خالصتاً، ایک کر کے ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، کہ جب موجیں سائبانوں کی طرح ان کے اوپر چڑھ آتی ہیں، دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں اپنے دین کو خالص کر کے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس وقت. اس لیے مشرکین مکہ میں سے جو بھی ایمان لے آئے وہ صحابی بنے، اور جو ایمان نہ لائے پہچانتے وہ بھی تھے اور ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب مانتے ہیں، چاہے کوئی بان سے بولے میں نہیں مانتا اللہ کو، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. بان سے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. تو ایتھیسٹ ہو، ایگنوسٹک ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو سب مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. قرآن نے بھی اپنی دلائل دیے، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا، کہ اگر دو آلیہ ہوتے اس کے اندر، ان دونوں کے اندر اگر کئی خدا ہوتے آسمان و زمین کے اندر، تو ان دونوں میں فساد پیدا ہو جاتا. خیر یہ عقلی دلائل ہیں. تو پوائنٹ یہ تھا، پہلا نقطہ، کہ توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ، انسان کی فطرت، اس کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق رسول کے ساتھ نہیں ہے. بات سمجھانے کے لیے تینوں باتیں بھی ساتھ ساتھ کہیں. اس کا تعلق ہر انسان کی فطرت کے ساتھ ہے. نمبر ٹو پوائنٹ، رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ. رسالت، نبی کو مان، اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت کے ساتھ نہیں، عقل کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق محبت کے ساتھ. چنانچہ انسان جذبہ محبت سے معمور ہو کر کسی کو نبی مانتا ہے. سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق تھے، یعنی یہ عشاق جماعت. ایک پنجابی کا شعر ہے، حضرت جی نے پڑھوایا بھی لوگوں سے اور یہاں پر بھی کوٹ کیا ہے، بھی اس کو پڑھیں گے اور اپنے بھائی سے ہم نے ترجمہ بھی کروایا ہے، آپ کے سامنے ترجمہ بھی کریں. فرمایا، ویکھیاں جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، جبکہ آقا علیہ السلام کے دیوانوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنی جانیں فدا کر دیں، انگلیاں خالی نہیں کاٹیں، جانیں فدا کر دیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. پیار دی اخیر ویکھی، اُد عاشقین دی، ان کے عاشقین میں ہم نے محبت کی انتہا دیکھی. اس سے زیادہ کوئی انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا جتنا کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کری. پیار دی اخیر ویکھیں، اُد عاشقین دی، جگ دے حسین کولو ود کے حسین، ساری دنیا کے حسینوں سے پڑھ کر کے وہ حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. بعض کفار بھی ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام لکھا. جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے وہ دل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا نبی جانتے اور پہچانتے تھے. قرآن نے کہا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی عقلی طور پر، عقل سے اگر دیکھا جائے تو کافر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے لیکن دل دینے سے انکار کر، دلی طور پر ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس وجہ سے وہ محروم ہو. تو پہلا پوائنٹ کہ توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، دوسرا پوائنٹ کہ رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، تیسرا پوائنٹ شان صحابہ کا تعلق عقل سلیم کے ساتھ ہے. عقل سلیم، فرماتے ہیں عقل سلیم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز اور ادا سے محبت جائے. کیا مطلب؟ محبوب سے تو محبت کر رہے ہیں لیکن اس سے تعلق رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، اس کی ادائیں ہیں، اس کی چیزیں ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کے خاندان والے ہیں، ان سب سے بھی محبت کی جائے. یہ کہلاتا ہے انگریزی میں لاجیکل کنکلوژن، انفرنس. آپ نے انفر کیا، ہاں اس سے محبت ہے تو اس کی چیزوں سے بھی محبت ہونی چاہیے. تو یہ ایک عقلی پیغام ہے، یہ ایک عقلی کنکلوژن ہے. اسی لیے اگر کوئی بندہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک دیکھ لے تو محبت کی نظر سے دیکھے، کہیں جبہ مبارک دیکھے اور عصا مبارک دیکھے تو محبت کی نظر سے دیکھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دفعہ کسی نے کدو کا ذکر کیا، کدو شریف، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کدو کے بارے میں ناپسندگی کا اظہار کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا، جدد الایمان والا لاقتلنک، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں. کدو شریف. اس لیے عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت کی جائے. کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرے اور جو ان کے یار تھے ان کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس عقل سلیم ہوگی وہ ایسا نہیں کرے گا، یہ کام وہی شخص کرے گا عقل کا دشمن ہوگا، جو عقل سے فارغ ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ایسا کام عموماً ملنگ اور چرسی قسم کے لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یعنی جو نشے میں ہوتے ہیں نا وہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، عجیب بات ہے کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں حج و عمرے پر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالی دیکھ کر آیا اس کو تو ہم جنتی مانیں، اور جنہوں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ان کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا کے بارے میں شک کریں ہم؟ صحابہ کرام کی شان اور عظمت کو دل میں بٹھانا مومن کا فرض منصبی ہے۔ کسی نے کہا، ابھی سے سوچ لو وگرنہ حشر کے دن میرے سوال کا تم سے جواب ہو کے نہ ہو۔ ان باتوں پہ غور کر لو ورنہ قیامت کے دن تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کو عظمت کس کی وجہ سے ملی؟ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، نسبت یہ ہے عظمت کی وجہ۔ تو فرماتے ہیں کہ بنیادی وجہ ہے نسبت، نسبت سے عظمت ملتی ہے۔ انبیاء کرام کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، چنانچہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، تو نسبت کس سے ہوئی؟ اللہ سے ہوئی۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ تو انبیاء کرام کو نسبت اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے ملی، عظمت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کو نسبت کس سے ملی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کو عظمت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، والذین معہ اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت کے بارے میں تو پچھلے بیان میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولی فرمایا کہ میرے رسول ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اپنے یاروں کو اصحابی فرمایا کہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام کی عظمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ نسبت نبوی کی وجہ سے ہے۔ ہماری غلط فہمیوں میں سے ایک بڑی غلط فہمی اس دور کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم ہر ایک کو اعمال کی بنیاد پر تولتے ہیں، یہ کتنی تہجدیں پڑھتا ہے، یہ کتنے عمرے کر کے آیا ہے، یہ کتنے وظیفے پڑھ رہا ہے، یہ کتنی نفلیں پڑھ رہا ہے، اعمال کی بنیاد پر تولتے ہیں، حالانکہ یہ عظمت کا معیار ہے ہی نہیں، یہ ثواب کا معیار ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ اگر نیت صحیح ہوگی اور اعمال کر رہے ہوں گے تو ثواب ملے گا، لیکن عظمت ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اس سے ہی پتا چلا کہ صحابہ کرام کی عظمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کوئی شخص کسی صحابی کو عمل کے ترازو میں نہیں تول سکتا۔ عمل کے ترازو میں تو تب تولیں گے نا جب عمل سے عظمت ملی ہو۔ یہ اصول کی باتیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو ہم صرف صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن اگر اصول سمجھ میں آ گیا نا تو یہ ہم اپنے زمانے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے بہت سارے مخمصے حل ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جرح و تعدیل کے قوانین سے بلند ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب کسی حدیث کو دیکھا جاتا ہے تو اس کو علماء کرام محدثین پرکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موضوع ہے، کیا ہے یہ؟ تو اس کے لیے پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہمیں کس واسطے سے پہنچی ہے، کس نے نقل کری ہے۔ تو جن لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہوتا ہے، پہنچایا ہوتا ہے ہم تک، تو ہم ان کی جرح اور تعدیل کرتے ہیں، یعنی ان کے اوپر آرگیومنٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس قابل تھے کہ ان کی باتوں کو ٹرسٹ کیا جا سکے۔ اچھے زمانے تھے وہ، یا اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ، جو کہ کسی بات کو سن کر کے اس کی سند کو دیکھتے ہیں کہ کس سند سے پہنچ رہی ہے۔ جبکہ ہمارا کیا حال ہے، ہم بات کو سنتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کسی واٹس ایپ میسج کے اندر پہنچی ہے، اور ہم اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں، یا ہمیں کسی اخبار کے اندر لکھی بھی مل جاتی ہے اور ہم اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جرا اور تعدیل قسم کی ساری چیزیں ختم ہو چکی، جس کو کہتے ہیں نا اندھا اعتماد، اندھی تقلید۔ یہ ہم کسی کو سیکھنی ہے تو ہم سے سیکھ، ایسی ایسی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں کہ بندہ اس کے اوپر کہے کہ بھائی اور کوئی نہیں ملا تھا آپ کو اعتماد کرنے کے لیے، یہی مل گئے تھے ان کے اوپر آپ اعتماد کر رہے ہیں. تو جرا و تعدیل، حدیثوں کو جرا و تعدیل کے بغیر نہیں لیا، جبکہ اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، بڑی اخلاقیات ہیں. نہیں بھائی، یہ بتاؤ کہ پیچھے سند اعتبار کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بتاؤ پیچھے سے کہاں سے آ رہی ہے، کیا اس کی سند ہے، کیا اس کی دلیل ہے اس کی. چنانچہ اسماء الرجال کی کتابوں میں جتنے حضرات کا تذکرہ ہے وہ سب تابعین ہیں، یعنی نیکسٹ جنریشن جو صحابہ کے بعد آئی تھی، جس کو تابعین کہا جاتا ہے. حدیث کے راویوں کے بارے میں جرا و تعدیل کے قوانین بنائے گئے، لیکن صحابہ کرام ان قوانین سے بلند ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ جی یہ صحابی جو تھے یہ قابل قبول ہیں کہ نہیں ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا کہیں، انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، ان کے گھر کے اندر کیا معاملات تھے، ان کے بازار میں کیا معاملات تھے، ان کے کاروبار میں کیا معاملات تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح، پھر ہم ان کی بات کو مانیں گے. نہیں، صحابی صحابی ہے، صحابی ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. نو ڈسکشن اباؤٹ صحابی، نو کوشچنز آسک، نو آئی بروز ریز، نو فنگرز پوائنٹڈ. اس وجہ سے بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی، ڈائریکٹ نسبت ہے نا یہ. تو یہ قوانین شروع ہی تابعین سے ہوتے ہیں، نیکسٹ جنریشن سے یہ قوانین شروع ہوتے ہیں، ان کو یہ نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا کہ عمل کی مقدار کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ اگر عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بھی بڑھ جائے تو عظمت تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ ہوگی. مثال کے طور پر ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ پوری رات عبادت کروں، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا میں پوری زندگی نکاح نہیں کروں گا تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تینوں آئے، ان کی بات پہنچائی گئی کہ بھئی ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں لوگ، شکایت کری، شکایت ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی، شکایت اس زمانے میں بھی ہوتی، بھئی اصلاح کی خاطر، خیر خواہی ہے نا شکایت کے اندر. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو کسی نے آگے سے ٹوکا نہیں تو ان کا نقصان ہو جائے گا. تو دوسرے صحابہ نے ان کی شکایت کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے. شکایت کا مطلب خیر خواہی، آخرت والی، ہماری والی شکایت ذرا دوسری قسم کی ہو جاتی، تانگے کھینچنے والی شکایت بات ہو رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ، میں اللہ تعالی سے تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، واتقاکم لہ، اور مجھے اس کی زیادہ تقوی ہے اس کا، لیکنی، لیکن میں اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، ایسے بھی دن میرے ہوتے ہیں جن کے اندر میں کھاتا ہوں، روزہ نہیں رکھتا، واصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں رات، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے زیادہ اعمال کر کے کامیاب نہیں ہوتا. اور ہمیں اپنے مشائخ کی سنت کی کوئی فکر، تو اپنے حساب سے باتوں کو صحیح غلط، آئی تھنک دس از مور رائٹ، آئی ہیو ٹو ڈو واٹ از رائٹ، یہ ہم نے سیکھا ہے بڑوں سے، اپنے اصل بڑے جائیں. تو ہمارے مشائخ کیا کر رہے ہیں، ہو کیئرس، کہ وہ اپنا عمل کرنے دو ان کو، ہم نے تو اپنا عمل کرنا ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں. مشائخ کو بھی جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو، صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کیا تھی، مرید اور شیخ کی نسبت تھی. تو محبت ہے نا وہاں پر معیار، اور ہمارا معاملہ بھی اپنے شیخ کے ساتھ، یہ محبت معیار ہے یہاں پر، عقل اور علم یہ ساری چیزیں ادھر معیار نہیں. محبت نہیں ہوئی، شیخ سے کچھ نہ پایا آپ، کچھ نہ پایا، عقل کے معیار پہ آپ توڑتے رہے. وہ تو صحابہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، وہ عقل کی بنیاد پر ہے، شیخ کے ساتھ کوئی تھوڑی تعلق عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے، شیخ کے ساتھ تعلق تو محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور محبت اتباع مانگتی ہے. الٹا کر دیا، شیخ کے ساتھ تعلق ہمارا عقل کی بنیاد پر، اور اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ تعلق ہمارا محبت کی بنیاد پر ہے. اسی وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے, شیخ کے ساتھ ہمارا عقلی تعلق ہوتا ہے, ہم شیخ کو عقل پر تول رہے ہوتے ہیں. جبھی تو حضرت جی یہ شعر پڑھا کرتے ہیں, میری ہر نظر تیری منتظر, تیری ہر نظر میرا امتحان, تیری ہر نظر میرا امتحان, تو مجھے عقل کی بنیاد پر ہی ٹولتا رہتا ہے. اللہ بات کی سمجھ عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اب ظاہری نظر سے دیکھیں تو عمل زیادہ مقدار میں صحابی کا نظر آ رہا ہے, مگر عظمت نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام کو اللہ سے نسبت ہے, صحابی کو اللہ سے براہ راست نسبت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نسبت ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ڈائریکٹ ہے. تو عظمت نسبت کی بنیاد پر ہوتی, عمل کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتی, یا علم کی بنیاد پر نہیں ہوتی, یا قربانیوں کی بھی بنیاد پر نہیں, نسبت کی بنیاد پر. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی شان, جس طرح عمل کی مقدار کو نہیں دیکھیں گے اسی طرح عام امتی میں اور صحابی میں عمل کی مقدار کو نہیں دیکھیں گے. چنانچہ کتنے ہی تابعین ایسے تھے جو عمل میں صحابہ کرام سے بڑھے ہوئے تھے. دور صحابہ میں صحابہ کرام فتویٰ پوچھنے کے لیے تابعین کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے حضرت جی جب فتوے کا موقع آتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں, جو کہ ان کے مرید ہیں, ان کے خلیفہ ہیں, ان سے بیعت ہیں. اور دوسرے مفتی حضرات جو اساتذہ کرام ہیں مہد کے اندر, حضرت جی کس سے رجوع کرتے ہیں؟ اپنے صحابہ سے, اپنے چھوٹوں سے رجوع. اسی طرح سے صحابہ بھی جو ہیں تابعین سے رجوع کیا کرتے ہیں. مگر عظمت صحابی کی, اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے اصحابہ کو صحابہ کو برا بھلا مت کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد, اگر ان میں سے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے مثل بھی صدقہ خیرات کرے, احد پہاڑ ذہبن سونے کو صدقہ خیرات کرے, ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, تو وہ میرے صحابی کا ایک مد صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اس کے نصف. آدھا مد بھی جس طرح میرے صحابی نے صدقہ کیا تھا نا, تم میں سے کوئی اگر احد کے پہاڑ بھی کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ خیرات کر دے وہ اس درجے کو نہیں پہنچ. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں, بدنوں کے قرب کو دلوں کے قرب کے ساتھ عظیم تاثیر حاصل ہے, یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بلند مرتبہ ہونے کے باوجود چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ کر سکے, اس لیے کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہ پہنچ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے جواب دیا لتراب فی من خزی معاویتا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوتا تھا. خیر و افضل من عمر بن عبد العزیز, وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کئی درجہ بہتر اور افضل. تو معاویہ تعالیٰ نے کہ گھوڑے کی ناک میں گرد و غبار داخل ہوا کرتا تھا نا, وہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ کنفرمڈ مجدد ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں خیر پھیلا دی پوری مسلمان امت کے اندر, وہ اس گرد و غبار سے بھی زیادہ افضل. اور یہ کون بول رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت افضل ترین مقربین میں اور حدیث کے اور فقہ کے بہت بڑے عالم تھے. تو ہم صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں,
لکھتے ہیں کہ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات آج آپ کو سمجھانی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جائے گی تو صحابہ کرام کے مخالفین ہمیشہ تاریخ کا سہارا لیں گے. ایک فقرے کو آپ زبانی یاد کر لیں اور دلوں میں بٹھا لیں, وہ یہ کہ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے بلکہ قرآن اور حدیث کے آئینے میں. اب قرآن اور حدیث کے آئینے میں کیسے دیکھتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری تفسیر ہے. آج وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے, اس وجہ سے اس تفسیر کو ہم شروع نہیں کرتے ہیں, لیکن اسی کتاب کے اندر آگے حضرت نے بہت ساری قرآن کی آیات, احادیث مبارکہ اور عقلی دلائل پیش کیے ہیں کہ ہم کس طریقے سے صحابہ کرام کو اس معیار کے اوپر جانچیں گے اور کسی اور معیار کے اوپر نہیں جانچیں. تو آج کا بیان ہم یہیں پہ روکتے ہیں کیونکہ پھر مغرب کی اذان ہو جائے گی تو پھر وہ نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا عاشق بنا دے. آخر دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں, اتباب بھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کر کے. لا الہ الا اللہ آمنت باللہ کتبہ والیوم الآخر قدر خیر شر والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائی وصفاتہ وقبل کامہ اقرار تو لا الہ الا اللہ استغفر الله لذنبي واتوبك كل شيء معمولات ہیں, سب معمول بشام سود بار کی تصدیق کرنا استغفر الله لذنبي, دوسرا معمول کہ صبح شام سو دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجنا معمول کرنا ایک پارا اگر آدھا پارا یا اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو واٹر پارا تو کر لیں قرآن پاک مانا کچھ کرنی ہے. یہ تیسرا معمول. چوتھا معمول ہے کہ قلبی یعنی ہاتھ کام کاج ہر وقت کو وقوف قلبی کہتے ہیں. چوتھا راقبہ تھوڑی دیر کے فارغ کر کے پا لیں اور جو کٹ کر آدمی راقبہ کہلاتا ہے اور کٹا اور آخر تھوڑی دیر کے لیے نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی دل میں دور ہو رہی دل کے حل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تحمل ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحمل ربنا أنت مولانا. اللهم ارنا الحق حقا اللهم اجعل حقك وحقك وحقك فرما اپنی محبت کو پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما حفاظت فرما شر سے حفاظت فرما اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما اے اللہ دنیا والوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ فتنہ دجال کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے اے اللہ قرضوں سے مرضوں سے قصد سے قلت ذلت سے اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ نفسیاتی بیماریوں سے حفاظت فرما اے اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کی کہا اے اللہ ان سب کو سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ مشکلات سے نجات عطا فرما اے اللہ آخرت کی فکر کے لیے ہم سب کو قبول فرما اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آل و اولاد کو قبول فرما اے اللہ دنیا کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم کی تنگی سے حفاظت فرما اے اللہ اپنی دوری سے حفاظت فرما اے اللہ اپنی ناراضگی سے حفاظت فرما اے اللہ شیطان اور نفس کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑ فرما اے اللہ ہمارا تو اپنے شر سے برا حال ہے اے اللہ ہمارا شر ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اے اللہ تو نے اگر ہمیں ہمارے ہی حال پہ چھوڑ دیا تو اے اللہ ہم اپنے آپ کو خود ہلاک کر بیٹھیں گے اے اللہ اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ بیٹھیں گے اے اللہ اپنے آپ کو ہم جہنم کے گھڑے کے اندر گرا کے چھوڑیں گے اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما اے اللہ ہمیں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سپردگی کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہماری میں کو ہماری انانیت کو اے اللہ ہمیں اپنے اختیار کے ساتھ توڑ لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ حالات میں مبتلا کر کے پریشانیوں میں آزمائشوں میں مبتلا کر کے ہماری انا کو مت توڑ فرما اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما اے اللہ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما اے اللہ اولاد کی ہماری گناہوں کی وجہ سے اے اللہ برے راستے کے اوپر چل پڑنے سے حفاظت فرما اے اللہ سچی پکی توبہ کر لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی اے اللہ ابھی بھی آپ کا در کھلا ہے اے اللہ اپنے در سے رجوع کر لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دعا کیسے مانگتے ہیں اے اللہ وہ سیکھ لینے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں اپنے در کی منگتوں میں شامل فرما اے اللہ آپ کو راضی کر لینے والوں میں شامل فرما اے اللہ ہم کب تک آپ سے دور بھاگتے پھریں گے اے اللہ کب تک دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھیں گے اے اللہ ہمیں اپنی طاعات کی لذت نصیب فرما اے اللہ ہمیں جنت کی لذتوں سے آشنا فرما اے اللہ اپنی معیت کی لذت نصیب فرما اے اللہ ہمیں دل کے اطمینان سے اے اللہ ہمیں دل کے اطمینان سے اے اللہ ہمیں واقف فرما اے اللہ یہ دلوں کا اطمینان جو آپ نے اپنے اولیاء کو عطا کیا ہے اے اللہ اپنے دین کی محنت کرنے والوں کو عطا کیا ہے اے اللہ اس دل کے اطمینان سے ہم اب تک محروم ہیں اے اللہ ہم دل کا اطمینان دنیا میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں اے اللہ چراغ لے کر کے بھی ڈھونڈیں گے تو اے اللہ آپ سے دوری کے ساتھ یہ دل کا اطمینان نہیں پا پائیں گے اے اللہ یہ دل کا اطمینان تو آپ کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے آپ کی اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے اے اللہ آپ کے دین کے اندر پوشیدہ ہے اے اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ قلب سلیم بنا دیجئے اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دوست مشتاق صاحب ہیں ان کے والد کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آگے کی مرحلوں منزلوں کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے اے اللہ ان کے تمام لواحقین کے لیے، اولادوں کے لیے صبر جمیل کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اے اللہ نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کے جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے، رب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن کے والدین بھی بیمار ہیں، اے اللہ کسی بھی تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر بچے بچیاں جوان ہیں، اے اللہ بہترین مناسب جگہوں کے اوپر اے اللہ قدردان رشتے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی آنے والی زندگی کو، آنے والی نسلوں کو اے اللہ ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کسی ایک کو بھی ناقدردان والا رشتہ نہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ گھروں کا اطمینان و سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی گھروں کے اندر جس قسم کی بھی آزمائشیں ہیں، اے اللہ آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ یقیناً جو کچھ بھی ہے ہمارے اپنے کیے کی سزا ہے، اے اللہ غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے، لیکن اے اللہ گزری ہوئی زندگی کے اوپر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ اب آپ معاف کر کے ہماری زندگی کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آخرت کے لیے عمل کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے اپنا گھر پیش کیا اس پروگرام کے لیے، اے اللہ ان کے گھر کو آفات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حسد سے اور جادو ٹونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ دین کے بہترین اعمال کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی اس کے اندر اپنی محنت ڈالتا ہے، فکریں ڈالتا ہے، اے اللہ ان سب کی فکروں کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام خدمت والوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی محنت کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ سب ہماری وجہ سے ہیں، اے اللہ ہماری اس کے اوپر معافی فرما۔ اے اللہ جو بھی بہتری ہے سب کے سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ ہماری طرف سے ان سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔